मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ آپ نماز کے بعد ذرا ملاقات، بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں گے تو گلے پہ دباؤ کم ڈالنا پڑے گا۔ کچھ خطیب ہوتے ہیں بڑا پاورفل گلا ہوتا ہے تو بہت زور سے گلا پھاڑ کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں کا بھی بڑا حوصلہ ہے کہ ان کو سنتے ہیں۔ ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہ چیخا جاتا ہے، ہماری تو ساری طاقت چار شادیوں پہ لگ چکی ہے، چیخنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، آرام سے بات ہو جائے۔ ویسے ابھی مزید آٹھ کی طاقت ہے لیکن اسلام نے پابندی لگائی ہے، کہیں آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب ختم ہو گئے۔ اب ختم نہیں ہوئے الحمدللہ، دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہے، باؤنڈ کیا ہمیں کہ بس اسٹاپ۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ گلا پھاڑیں آپ کے بھی کان خراب ہوں تو آرام سے بات ہو جائے، میرا خیال ہے یہ صحت کے لیے زیادہ مفید۔ باقی بعض خطبہ اونچی آواز سے بیان کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے بیان میں بڑا اثر بھی رکھا ہے، تو کسی کی نفی مقصود نہیں ہے۔ میں پنجاب میں ایک دفعہ جلسے میں گیا بیان کرنے کے لیے، میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے الا ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے جلسوں کا تجربہ ہوا کہ وہاں جس قسم کے خطیب آتے ہیں ہم ان میں پنپ ہی نہیں رہے ہوتے، عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں ہم ان میں۔ پچھلے سال ایک جلسے میں میرا بیان تھا تو میں جب اس بیان میں گیا ہوں، مجھ سے پہلے دو تین خطیب آئے تو انہوں نے اتنی زور سے آواز لگائی ہے نا کسی بات پہ کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے اور میں بھی تھوڑا سا ہل گیا تھا، میں سمجھا شاید کچھ دھماکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا۔ خیر پھر مجھے بتایا کہ اسٹائل ہی پنجاب میں اسٹائل ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے لسی وسی پیتے ہیں تو اسٹائل یہ ہے، ہم تو چائے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بیزار ہیں، چائے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، کسی بھی چیز کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، وہ عذاب ہے، بس اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، ڈاکٹروں کی سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دودھ کی عادت نہیں پڑتی انسان کو، روٹی کی عادت نہیں پڑتی، چائے کافی چرس ہیروئن سگریٹ یہ سب نشے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا نشہ چائے ہے لیکن ہے وہ بھی نشہ۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میڈیکل سائنس کی باتوں میں جایا کرو لیکن وہ باتیں جو بہت پیچیدہ ہیں ان کو لفٹ نہیں کرایا کرو، کچھ چیزیں نیچر سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں۔ ڈاکٹر اگر کوئی ایسی تحقیق لا رہا ہے نا جو نیچر سے میچ نہیں کر رہی ہو تو سمجھ لو کہ یہ تحقیق بات میں بدل جائے گی۔ تمام انبیاء صحابہ ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی، کیا وہ چائے کافی پی کے تھکاوٹ دور کرتے تھے؟ تھکاوٹ دور کرنے کا نیچرل طریقہ ہے نیند، سو جاؤ بس، اس کے علاوہ کچھ پی کے تھکاوٹ دور کر رہے ہو اس کا مطلب یہ نیچرل نہیں ہے۔ آج اس کے فائدے آپ کے سامنے ہیں، کل تباہی بربادی ہوگی۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے تمیز سے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں. مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا, کسی پہ طنز کرنا, کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. چند باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو جب چھیڑو نا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے یوٹیوب کی دنیا میں. میری حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے مجھے زیارت کی اللہ نے موقع دیا چند دن پہلے, تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو مختلف قسم کے باطل فرقے آج کل یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں, ان کا جواب دو تو مصیبت, جواب نہ دو تو مصیبت, جواب دو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس جواب میں جو اصل جواب ہوتا ہے نا اس کو نہیں لیتے, ایک دو جملے کٹ کر کے جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں. یہ چیز ان کے یوٹیوب میں ان رہنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی آپ ان کو جتنا چھیڑیں گے تو وہ جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, تو ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اس سے انہیں موقع ملتا ہے یوٹیوب میں ان رہنے کا, گھسے رہنے کا, ان کو اگر آپ لفٹ کراتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب تک اس سطح کی نالج نہیں ہے تو وہ باتیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کی نالج ہونی چاہیے, اس نالج کے بعد وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو امام بخاری کا ہی نہیں پتا ہو, جاہل ہو وہ اتنا بڑا, آپ نے کوئی حدیث پیش کی, وہ کہہ میں بخاری کو مانتا ہی نہیں. اور امام بخاری کے بارے میں بعض علماء نے جرح کی ہے, ان پہ اعتراضات کیے, وہ اعتراضات کتابوں سے نکال کے دکھا دے تو آپ بتاؤ کہ جس کے پاس تھوڑی سی نالج ہوگی اس کو تو غصہ آئے گا نا کہ یار تو امام بخاری کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھائی, تو اس پر تو پوری امت متفق ہے ان پر. اب اگر چند لوگوں نے جرح کی ہے تو چند لوگوں کی جرح معتبر نہیں ہے, پوری امت کو دیکھا جائے گا نا, پوری امت کیا کر رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہے. دو چار لوگوں نے الٹا پلٹا کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ تو ہر ایک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اب یہ بات ایک عالم کی سمجھ میں آئے گی, یا جس کو امام بخاری کا مقام پتا ہے اس کو سمجھ میں آئے گی, جس کو کچھ بھی علم کی زیرو ہے وہ اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات. اس کو پہلے ایک اصول سمجھانا پڑے گا کہ اتنی بڑی امت غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح آج بہت سے اسکالرز اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ طنز کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بیسک نالج ہوتی ہے نا دین کی, وہ ان شخصیات پہ کبھی بھی طنز برداشت کر ہی نہیں سکتے. وہ کہیں گے یہ تو پورا عالم اسلام کو آپ اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ بات عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے, عوام کی کھوپڑی میں لانا مشکل, کیونکہ ان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتی. تو پہلے ان کو بیسک نالج دینی پڑتی ہے, اس کے لیے کتابیں ہیں, اس کے لیے نصاب ہے, سلیبس ہے. دیکھو دنیا میں جو بھی علم ہے, یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, پراپر وے میں علم حاصل کیا جاتا ہے نا ہر چیز کا, کیا خیال ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی نصاب, کوئی ایسا نالج, ایسا علم آپ نے دیکھا جو چند کتابیں پڑھ کے انسان اس فیلڈ کا ماہر کہلاتا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ ایک پراپر وے میں علم ہے, وہ جب تک آپ اس وے کو پہ نہیں, اس ٹریک پہ نہیں چلیں گے, اس پوری نالج کو حاصل نہیں کریں گے تو آپ نہ تحقیق کے اہل ہوں گے, اور جو آپ کو فالو کرنے والا ہوگا وہ بھی گمراہی میں جائے گا. جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے بیسک نالج دی جاتی ہیں پہلے سال میں, دوسرے سال میں تھوڑی سی اوپر کی نالج, ایسا نہیں ہوتا چوتھے سال کا سلیبس پہلے سال میں پڑھایا جائے ڈاکٹر کو. پہلے سال میں تو آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا گردے پھیپھڑے کلیجی کی کہاں ہوتے ہیں, یہ فیگر بنا کے نا, ہم نے بھی بایولوجی پڑھی ہے نا, تو ہمارے ٹیچر پورا انسان بناتے تھے, یہ اس کا لیور ہے, یہ اس کے لنگس ہیں, یہ اس کے پھیپھڑے ہیں. ہم تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے پھیپھڑوں کو گردا سمجھتے ہوں, گردوں کو پھیپھڑا سمجھتے ہوں. یہ بیسک نالج دی جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر ایک ڈاکٹر, وہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے, एकदम से बैठ के मेडिकल साइंस का चैनल खोल के लोगों को तिब की बातें बताना नहीं शुरू करता, उसमें गलती का इम्कान होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ अभी तो थ्योरी है उसके पास, अमली तौर पे तो कुछ भी नहीं है। 2 साल हाउस जॉब की गवर्नमेंट ने शर्त लगाई है, या 1 साल या 2 साल किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में आप काम करें, उसके बाद जाके कुछ कुछ इस काबिल होता है कि वो मेडिकल साइंस से मुतालिक लोगों को गाइड करना शुरू करे। फिर एक टाइम आता है, लेकिन अभी भी वो फंटर नहीं बनता है कि मैं सबसे, मुझे सब कुछ पता है मेडिकल साइंस का, बल्कि वो क्या कहेगा, भाई वो डॉक्टर है उनका 40 साल का तजुर्बा है, वो डॉक्टर है उनका 50 साल का तजुर्बा है, वो डॉक्टर है वो यूके में अमेरिका में इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो लोग किसकी बात को तरजीह देंगे, वो जो बड़ा डॉक्टर है। हकीमों में भी ऐसा ही है, हर शोबे में ऐसा ही है। तो खूब समझ लें, दीन में भी इसी तरह है। जब आप इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, लोग कहते हैं ना ये दीन के इल्म पे क्या मौलवियों की इजारादारी है, ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, क्या ये मौलवियों की इजारादारी है कि दीन का इल्म मौलवियों से ही फतवे पूछें, मौलवियों से ही मसले पूछें, उलमा से पूछें, तो क्या उलमा की इजारादारी है? इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल इजारादारी नहीं है, जो चाहे आलिम बन जाए। इजारादारी जब होती जब हम कहते ये उलमा है, ये इनके बच्चे हैं, यही आलिम बनेंगे, इनके अलावा कोई भी आलिम नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप इसका ये मतलब ले रहे हो कि हर जाहिल चंद किताबें पढ़ के या बुखारी पढ़ के वो भी मसाइल बता सकता है, और फिर कोई जवाब में आपको रोके कि आपके पास प्रॉपर इल्म नहीं है, तो आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते शरई मसाइल में, आप बाजो नसीहत की बातें कर सकते हैं, बल्कि उसमें भी गलती होती है, तो आप प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, आपको उलमा की जेरे सरपरस्ती चलना पड़ेगा। तो जवाब में क्या कहते हैं, ये इल्म दीन में क्या उलमा की इजारादारी है, तो ये जवाब दुरुस्त होगा? ये ऐसा ही है जैसे एक डॉक्टर नहीं है मेडिकल साइंस की बातें बता रहा हो, गवर्नमेंट उसको रोके, तू क्लिनिक खोल के क्यों बैठ गया भाई, वो क्या डॉक्टरों की इजारादारी है तिब पे, इंसानी सेहत पे क्या डॉक्टरों की इजारादारी है? तो ये दलील सही होगी? क्या हो गया भाईजान, यूट्यूब पे ना, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे हर दूसरा तीसरा क्लिप उलमा के खिलाफ आ रहा है, हर दूसरा तीसरा क्लिप किसके खिलाफ जा रहा है, उलमा के खिलाफ। तो ये जो कहते हैं ना ये मौलवियों की या उलमा की इजारादारी है, भाई इजारादारी नहीं है, आप आओ जो चाहे इल्म हासिल करे, बल्कि मेरिट की बेस पे जितना दीनी मदारिस में दाखिला होता है ना, इतना पाकिस्तान के कम अज कम किसी इदारे में एडमिशन नहीं होता। आप पुलिस में भर्ती होने जाओ, जब तक आपका चचा मामू पुलिस में नहीं होगा आप पुलिस में नहीं जा सकते। आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ, या तो ठीक ठाक पैसा हो या आपकी सिफारिश हो, मदरसे में जाओ ठक्कर के दाखिला मिलेगा आपको। लेकिन आप कह रहे हो मैं मदरसे में भी नहीं पढ़ूंगा 8 साल, और मैं बैठ के चैनल खोलूंगा और लोगों को मसाइल बताऊंगा, और फिर उलमा जब मेरे खिलाफ फतवा देंगे तो मैं कहूंगा इनकी चूंकि दुकानें बंद हो रही हैं इन उलमा की, लिहाजा ये मेरे खिलाफ फतवे दे रहे हैं, तो ये जहालत की बात है। समझते हो कि नहीं समझते? तो खूब समझ लें, दीन के इल्म का भी एक सिलेबस है। वो सिलेबस क्या है, जब आप मदरसे में आते हैं ना, तो सबसे ये तमाम मदारिस, बिनोरी टाउन, दारुल उलूम कुरंगी, अकोड़ा खटक, जामियतुर रशीद, जितने मदारिस हैं या जितनी इस्लामिक यूनिवर्सिटियां हैं जो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं, जो सही आलिम बना रही हैं, उनमें सबसे पहले आपको 1 साल सिर्फ अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है। ये 2-4 दिन की चीज नहीं है, कितना अर्सा पढ़ाई जाती है बोलो? 1 साल। और मैंने 2 साल में पढ़ी है ये अरबी ग्रामर, हमने ज्यादा मेहनत की है इसमें। आज जितने स्कॉलर YouTube पे आ रहे हैं, इनको अरबी ग्रामर की अलिफ बे भी पता बोलो नहीं। उर्दू किताबें पढ़ के बुखारी के रेफरेंस दे रहे होते हैं ये, कि बुखारी में ये लिखा है। तो गल्लू व अगल्लू हदीस में आता है, कुर्बे कयामत में उलमा खत्म होते रहेंगे और लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। सही बुखारी की हदीस है ये, और फरमाया वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। अब आप बताएं लोग उनके पीछे चलेंगे क्यों? इसलिए कि कोई तो रेफरेंस दे रहे होंगे ना, अगर कुछ भी ना कर रहे होते तो थोड़ी चलते। तो ये कुछ ना कुछ होगा उनके पास, लेकिन प्रॉपर इल्म नहीं होगा, जिसकी वजह, जब अधूरा इल्म होता है या तो इल्म हो ही नहीं तो भी इंसान गुमराह नहीं करता किसी को, या हो तो प्रॉपर इल्म हो फिर भी गुमराह नहीं करता इंसान। ادھورا علم جب ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا مدرسوں کا خاکہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو مدرسوں پہ آج کل صبح و شام یہ مولوی مسجدوں میں تنخواہیں لے کے امامت کر رہے ہیں, یہ مولوی یوں کر رہے ہیں, ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو پاکستان کے خلاف ہوگا یا مولویوں کے خلاف ہوگا. آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے فتویٰ دیا ہو کہ پاکستان سے باہر کمانے کے لیے جانا ناجائز ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں, وہ جو یہاں کما نہیں رہا تو باہر جائے نا, بھوکا تھوڑی مرے گا وہ, بلکہ باہر جانے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے, وہاں سے ڈالر آئے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. آپ اچھی نیت سے چلے جاؤ کہ یار میرے حکمرانوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے لیکن میں اپنے ملک کو بچاؤں گا, میں باہر جاؤں گا اور ڈالر بھیجوں گا, اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کروں گا وہاں جا کے. تو باہر جانا صرف جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا, لیکن آپ کو پاکستان کے خلاف کلپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی اپنے گھر کا مذاق اڑاتا ہے کیا؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی اپنے گھر کا خود مذاق اڑاتا ہے؟ اور مذاق اڑانے کے ہم تو اہل ہی نہیں ہیں, کیونکہ تباہ ہم نے خود کیا ہے. جن حکمرانوں کو جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹری کو تباہ کیا ہے, تو وہ کس کے ووٹ سے آئے ہیں؟ وہ تو ہمارے ووٹ سے آتے ہیں ہمیشہ. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے ووٹ سے نہیں آتے, کوئی اور لے کر آتا ہے. یہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے یہ. اب اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. خیر تو میں بتاؤں جلدی جلدی دینی مدرسوں میں ہوتا کیا, پہلے سال صرف عربی گرامر کو فوکس کیا جاتا ہے. جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی وہ سارا علم ہمارا اردو میں یا انگلش میں نہیں ہے. قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. آج کتنے اسکالرز ہیں, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرا مقصد کسی کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ایک اصول سمجھانا ہے آپ کو. کتنے اسکالرز ہیں جو بخاری کی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ترجمہ چیک کروا لیں. لوگ جاتے ہیں گوگل پہ چیک کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گوگل پہ یہ ترجمہ یہ بھی غلط ڈالا ہوا ہے کسی نے. گوگل کون سا کوئی, گوگل کا کام ہے جو انفارمیشن آپ ڈالیں وہ قبول کر لیتا ہے اس کو. وہ گوگل پہ آپ لسن کے فضائل لکھ کے دیکھیں, ایسا لگے گا لسن کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں چاہیے دنیا میں آپ کو. مورنگا کے فضائل گوگل پہ آپ لکھو, یقیناً مورنگا کا درخت بڑی زبردست چیز ہے, اتنی نہیں ہے جتنی گوگل بتا رہا ہے. بھائی مورنگا ہے نا ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے سہاجنا, آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا سب چھوڑ کے بہنوں کی وراثت کھانا بھی چھوڑ دو, اب صرف مورنگا کھاؤ بیٹھ کے, کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گوگل تو یہ کر رہا ہے. میں پھر بتا دوں میں مورنگا کے یا سہاجنا کے خلاف نہیں ہوں, میرا ایک کلپ ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا تو لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا, دیکھو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ مفتی صاحب, میں نے کب کہا کہ نہیں کھاؤ, میں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہے کہ ساری دنیا وہی ہے سب کچھ. تو یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا لہسن اور ادرک کے فضائل ایسے ملیں گے, ہلدی کے ایسے ملیں گے, آپ بولو گے بھائی ہلدی کھاتے رہو سارا دن بیٹھ. تو میں نے خود کئی دفعہ ترجمہ غلط پکڑا ہے گوگل پہ. تو جیسے میڈیکل سائنس کی گوگل پہ نالج یا یوٹیوب پہ نالج صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے, صحیح نالج بھی ملتی ہے ہمیں, اسی طرح اسلام کی نالج یا ترجمے قرآن کے حدیثوں کے وہ کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی. اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ صحیح ترجمہ ہے؟ ترجمہ کرنے والا کون ہے اس سے پتا چلے گا. یہاں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. بھائی ترجمہ کرنے والا مستند عالم دین ہے اور اس کے تقوی پر علماء کو اعتماد ہے, ترجمہ مان لو گے آپ. جیسے آتھینٹک ویب سائٹ ہے میڈیکل سائنس کی تو آپ مان لو گے اس کی ریسرچ کو. مجھے ایک انجینئر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ وائٹامن امرود میں ہوتا ہے پھلوں میں. میں نے کہا میں نہیں مانوں گا بھائی جب تک کوئی تحقیق نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ گوگل پہ سرچ کیا, میں نے کہا گوگل پھینکتا بھی ہے بعض دفعہ. پھر مجھے کئی انہوں نے ثبوت پیش کیے کہ آتھینٹک ویب سائٹ ہے یہ, اس کے کچھ ریفرنسز دیے انہوں نے. پھر میں نے اعتماد نہیں کی کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اوتھینٹک یہ کہہ رہے ہیں تو ہے بھی کہ نہیں ہے, ہمیں کیا پتا بھائی. پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو ڈاکٹروں نے بتایا بالکل صحیح ہے. اتنی تو ہماری ساری میڈیکل سائنس میں یہ جو تحقیق ہے یہ اصل میں تقلید ہی ہو رہی ہے. عامی آدمی کا کسی مستند ماہر سے پوچھ لینا یہی تحقیق ہے اس کی, اور جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا, اس کی تحقیق یہ کہ خود ریسرچ کرے. اور عامی آدمی جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اس کا کسی مستند کی رائے پر اعتماد کر لینا
جس کو تقلید کہا جاتا ہے یہی اس کی تحقیق بھی ہے. اور قرآن نے حکم دیا ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کہتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس نالج نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کے عمل کرو یا اس کو رد کر دو. عمل کیا جائے گا نا, تو اسی کو اتباع بھی اسی کو کہتے ہیں, تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جاہلوں کے پیچھے لگ جاؤ جیسے کہ آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں. اور تقلید علی وجہ البصیرہ جس کا قرآن حکم دیتا ہے, جس کو اتباع سے تعبیر کیا قرآن نے, وہ یہ کہ کسی پڑھے لکھے کو فالو کرو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا اصل ٹاپک نہ رہ جائے. تو مدارس کا میں جلدی جلدی بتا دوں, پہلے سال کیا پڑھا جاتا ہے؟ عربی گرامر. اتنا کافی نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے, آپ کو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پڑھا جاتا ہے عربی ادب. عربی ادب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, نفۃ العرب ہے, مقامات حریریہ ہے, سب سے پہلے القراۃ الراشدہ جو بہت آسان کیونکہ عربی. پھر اس میں شاعری بھی پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے جو 40 سال پرانے شعرا ہیں جو بالکل خالص عربی میں شعر کہہ کر اشعار کہہ کے گئے ہیں, دیوان حماسہ ہے, وہ شاعری پڑھی جاتی ہے تاکہ اس دور کی عربی سے مناسبت پیدا ہو. آج کل کے عربی اخبار پڑھنے سے وہ والی عربی میں مہارت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے دور میں تھی. ہمارا جو علم دین ہے وہ اس عربی میں ہے جو نبی کے دور میں بولی جا رہی تھی. تو اس دور میں جانے کے لیے آپ کو اس دور کے شاعروں کو پڑھنا پڑے گا, اور ان میں زیادہ تر غیر مسلم شاعروں کو پڑھا جاتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ایک شعر سنا دیتا ہوں اسی دور کا پڑھا ہوا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی ومنزلی. امرؤ القیس ہے, نبی کے دور سے پہلے کا شاعر ہے, غیر مسلم تھا, اسی میں موت ہو گئی. جس کو مجنو کہا جاتا ہے نا, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجنو. یہ امرؤ القیس تھا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی ومنزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی وانی غدات البین لما تحملوا لدا سمرات الحی ناقف حنزلی. آپ یہ اسکالر سے اس کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کے بتا دیں. جتنے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان سے کہیں شعر کے ایک لفظ کا ترجمہ بتا دو تم. حالانکہ بہت آسان شعر ہے یہ شاعر. اب مجھے مزہ آ رہا ہے شعر پڑھنے میں, تو اب ترجمہ, حالانکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب ترجمہ کرنے دیں, کیا خیال ہے؟ تو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں. ابھی ہمارے ٹاپک سے مناسبت نہیں ہے لیکن شعر پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے, تھوڑا مزہ. مجھے تو بہت مزہ آیا شعر پڑھنے میں. شاعر کہہ رہا ہے قفا نب کی من ذکرا حبیبی و منزلی. کہیں سفر پہ جا رہے تو کھنڈرات نظر آئے. کھنڈرات جہاں ونس اپون اے ٹائم لیلا رہا کرتی تھی, محبوبہ رہا کرتی تھی, جو اب وہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, محبوبہ جب علاقہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو سوائے مجنوں کو کفے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں. وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے ختم. آج کل ایسا نہیں ہے, وہ نمبر دے کے جاتی ہے, فیس بک کی آئی ڈی بھی بتا کے جائے گی, اپنے تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے. آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ چلو یار آج محبوبہ تک پہنچنا آسان ہے, لیکن یاد رکھو اس سہولت کے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ 20 لوگوں کو نمبر دے کے جا رہی ہے. کیونکہ اتنی جو لنک آپس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ مجنو والا دور ہی ٹھیک تھا, کم از کم یہ تو پتا تھا نا کہ میری ہے, چھوڑ کے چلی گئی تو اب کہیں اور ٹرائی مارو. اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر تو وہ کہہ رہے کہ حومل دخول کے درمیان وہ رہا کرتی تھی, تو جب یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے تو شاعر ان سے کہتا ہے قفا یار یہاں ذرا ٹھہرو, کائنڈلی تھوڑی دیر یہاں کیا کرو, اسٹے کرو. اونٹوں پہ ہم گزر رہے ہیں, دوسرے شہر جا رہے ہیں, لیکن یہ محبوبہ کے گھر ہے, گاؤں ہے, اگرچہ یہاں محبوبہ نہیں ہے لیکن یہاں کھڑے ہو کر نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی, محبوبہ کے گھر اور محبوبہ کو یاد کر کے تھوڑا سا رونے تو دو یار. یہ آپشن رونے کا جانے مت دو, اتنی اسپیڈ میں نکل جاؤ گے, رونے تو دو نا تھوڑا سا. جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے, آپ کو بہت زبردست ہنسی آتی ہے, وہ دوسرا لطیفہ شروع کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہو بھائی پہلے والے پہ ذرا تسلی سے ہنسنے تو دو, انجوائے تو کرنے دو. یاد رکھو بعض دفعہ کسی ہنسی پہ انسان اتنا انجوائے نہیں کرتا, لیکن کسی غم کو یاد کر کے رونے میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس کا غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس سے. پھر آگے کہتا ہے وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِي, کہہ رہے ہیں جس دن محبوبہ یہاں سے جا رہی تھی نا تو میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا, کوئی مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں حنزل کڑوا درخت ہے نا پیاس کی طرح اس کو کاٹ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کیسا دور تھا آپ دیکھو, یہ نبی کے دور سے کئی سال پرانی بات ہے. یہ شاعر کتنی حیا تھی بھائی, محبوبہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا, آنسو بھی چھپا رہے اپنے, جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے. اتنا تمیز کا محبوب آج مارکیٹ میں ملے گا آپ کو ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اس بیچارے نے. کہہ رہے مجھے دیکھ لیتے میں چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, دل ٹکڑے ٹکڑے تھا, ایک لفظ زبان سے لیلا کے ابا کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کر رہے ہو, میرے دل پہ کیا چلا رہے ہو, چھرے کیوں چلا رہے ہو. بس ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے کوئی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی, بس یہی تھا. تو اب کہہ رہے یہ میرے دل پہ آرے چلے ہیں, یہاں سے لوگ چلے گئے, اب میں دوبارہ اس جگہ آ رہا ہوں تو یہاں کھڑے ہو کر کمبختو تھوڑا سا رونے تو دو, اتنی اسپیڈ میں کیوں, اتنا تو بنتا ہے نا, تھوڑا سا رونا تو بنتا ہے. شادی نہیں ہوئی, ان کے بچے ہو گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, یہ سب برداشت کر لیا ہم نے, تو تھوڑا سا رونے تو دو. خیر, تو عربی ادب پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تاکہ اس زمانے کی, تبھی آپ کو اکثر علماء آج عربی میں بیان کرنے والے نظر نہیں آئیں گے جدید عربی میں. اس پہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی. وجہ اس کی ہے کہ جدید عربی میں وہ بات نہیں ہے جو قدیم عربی میں تھی. اب جب علماء سعودی عرب جاتے ہیں تو عوام سے نہیں بات کر پاتے وہ عربی میں, کیونکہ 1400 سال گزر گئے نا, انہوں نے بہت سارے الفاظ ایسے آڑے ترشے کر دیے. کالا کو گالا بولتے ہیں اور ای واللہ کو ایوا بولتے ہیں. ہم تو شروع میں سعودی عرب جاتے تھے سوچتے ہی رہتے تھے اس نے بولا کیا ہے. گل کہتے ہیں, گل, قل کو کیا کہتے ہیں, گل لا الہ الا اللہ, لکھی صحیح جاتی ہے, بولی پروننسیشن ان کی بہت چینج ہو چکی ہے, لیکن علماء صحیح بولتے ہیں. خیر, وہاں کے جو علماء ہیں جب تقریریں کرتے ہیں وہ صحیح عربی, وہ قدیم عربی میں ہوتی ہے. خیر, تو آپ کو دینی مدارس میں عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے, ایک سال صرف کے رٹے لگانے پڑتے ہیں. قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا. آج کل کے اسکالر یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ نہیں دین کا علم. اتنی پورا سال بیٹھ کے عربی گرامر استاذوں کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھے, اور جو عالم بننے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے, اتنی محنت کے بعد 8 سال کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اس سرٹیفکیٹ کی ملک میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو علماء ایسے مولوی ایسے, ان کو پتا ہے 8 سال ہم نے پراپر وے میں علم حاصل کیا اور سرٹیفکیٹ ایسا جس کی کہیں ہمیں جاب نہیں مل سکتی اس سرٹیفکیٹ پہ, تو ہم اپنا ٹائم کیوں لگائیں. اب شوق ہے مقتدا اور رہبر بننے کا. شوق کیا ہے؟ مقتدا اور رہبر بننے کا, کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کریں. تو شارٹ راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کرو, وہاں سے کٹیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے, اور اپنے پاس جھولی خالی ہے ان کے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند اردو یا انگلش کتابیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے. تو کیا سکھایا جاتا ہے؟ عربی گرامر, اس کے بعد عربی, بولو, عربی ادب کی بڑی مشکل مشکل کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. عربی ادب کی شاعری ہے, متنبی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک شاعر گزرا ہے. فلما انخنا رکزن الرما بین مکارمنا وبین العلا بین مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم ان الفتى وانی ابیت وانی عطوت وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت عنا من عطا. متنبی اپنی شاعری میں, 1000 سال پرانی عربی ہے یہ, نبی کے دور کے قریب کی عربی. متنبی کوئی مولوی تو نہیں تھا, ایک نیوٹرل سا شاعر تھا وہ, لیکن دینی علوم میں اس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو نیچرل عربی جو اس دور میں تھی وہ عربی آئے آپ کو. کیونکہ اگر آپ صرف مذہبی لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی زبان آئے گی, عربی میں مہارت نہیں ہوگی آپ کو. تو متنبی بیان کرتا ہے, میں ہم سفر کرتے 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 دور دراز علاقوں میں پہنچے, راستے میں دشمنوں سے واسطہ پڑا, تلواریں چلی ہماری, ہم نے دشمنوں کو قتل کیا. وہ اتنے بہادری کے کارنامے کرتے کرتے عراق کے قریب پہنچے, رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی تلواروں کو ہم نے زمین میں گاڑا, تو اصل میں تلواروں کو زمین میں نہیں گاڑا ہم نے، لوگوں تمہیں یہ مسٹیک ہو رہی ہے، تلواروں کو نہیں، اصل میں ہم نے اپنی بہادری پر مہر ثبت کی ہے۔ جب تلواریں ہم نے رات کو زمین میں گاڑی ہے نا، تو اصل میں اسٹیمپ لگائی ہے اپنی بہادری پر، تاکہ مصر والوں کو، عراق والوں کو پتا چل جائے انی وفیتو، میں جو کہتا ہوں پورا کر کے دکھاتا ہوں، وہ انی اتوتو علی من عطا، جو سرکشی کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو میرے خلاف جاتا ہے میں اس کے خلاف جاتا ہوں۔ تو یہ شاعری ہے، اور یہ انی فتح کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں کیا ہوں، جوان۔ آج جوان آدمی کا پتا چلتا ہے پب جی سے، نمبر زیادہ آ گئے تو یہ جوان آدمی ہے۔ یہ شاعری پڑھائی جاتی ہے، سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی بلندیوں پہ اور اپنی اخلاقی بلندیوں پہ ہم نے مہر لگائی ہے، تلواریں جو ہم نے زمین میں گاڑی ہیں، اور یہ ثابت کیا کہ ہم وفادار ہیں۔ جب دوستی ہوتی ہے تو دوستی کا حق ادا، دوستوں کے خاطر لڑا تھا نا وہ، دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، تو اس زمانے کا کلچر بھی پتا چلتا ہے اس سے، کیا کلچر مارکیٹ میں اس زمانے میں بولو چل کیا رہا تھا۔ اس زمانے کی شاعری میں آپ کو تین چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی جو نبی کے دور کے شاعر تھے۔ ایک چیز سخاوت، ہر شاعر اپنی سخاوت کے واقعات کو فخر سے بیان کرتا تھا۔ آج کنجوسی، پیسہ جمع کرنا کیا بن چکا ہے؟ فخر۔ ہر شاعر رشتہ داری جوڑنے کو فخر سے بیان کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، دوستوں کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ابا کا باغی بنایا جا رہا ہے، اماں کا باغی۔ یہ اس زمانے کے کافر شاعروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہر شاعر اپنی بہادری کے قصے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا تھا۔ آج بزدلی، جان بچا کے پتلی گلی سے نکل لینا، اس کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ خیر، تو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عربی ادب پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر احادیث پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جب عربی میں کچھ مہارت ہوتی ہے نا، پھر عربی گرامر کی پھر مشکل کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کئی تین چار سال تک وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے تفسیر قرآن مجید کی۔ تفسیر میں کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، ایک ایک آیت میں کتنے اقوال ہیں علماء کے، اس کی کیا کیا تفسیریں ہیں، اور اس وقت تک طلبہ میں اتنی مہارت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آیت کو ترکیبی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر سال 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں، ہر سال 3 سالوں میں جا کے قرآن کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، سمجھتے ہو بات کو۔ اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ فقہ پڑھایا جاتا ہے۔ فقہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حدیث سے یہ جو مسائل نکالے جا رہے ہیں نا، آج کے اسکالرز آپ نے دیکھا ہوگا جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، جو عالم نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو جی حدیث میں آتا ہے اس لہذا یہ جواب ہے اس کا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو آپ کیا پہلے آدمی ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے، اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے نا۔ تو بجائے اپنی تحقیق لانے کے، جو تحقیق 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، جو ریٹن فارم میں آ چکی ہے اور اسلامی حکومتیں اس پہ چلی ہیں، اس کو کیوں پیش نہیں کرتے آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب اسلامی حکومتیں دنیا میں گئی ہیں، آج مجھے بتاؤ، ریٹرن فارم کے بغیر کوئی قانون جب تک ریٹرن میں نہ ہو کوئی عدالت چل سکتی ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، پاکستان کا قانون ہے، کوئی بھی لا ہے، کوئی بھی جج کے پاس ایک کیس گیا، جج خود ہی اجتہاد کر رہا ہے بیٹھ کے، ایک دو جج چل جائیں گے، پورا ملک اس پہ نہیں چلے گا۔ جج کو کتاب دی جاتی ہے، لا لکھا ہوا ہے، اسمبلی میں پاس ہوا ہے، سینٹ میں پاس ہو کے گیا ہے، اسمبلی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ اسی کے پابند ہیں۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب جج وہ کہے کہ میں اندھی تقلید نہیں کرتا، مجھے تو انصاف دینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے انصاف ملے گا، اس پہ اتنا جرمانہ ڈالا جائے، تو گورنمنٹ ججوں کو کیا کہے گی؟ گورنمنٹ کہے گی آپ پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ جب انگریز آیا برطانیہ میں تو ریٹرن فارم میں لا دے کے گیا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھئی یا تو اس کو فالو کرو یا اسلامی لاء کو فالو کرو. اسلامی لاء بھی ریٹن فارم میں پہلے سے موجود ہے, ہم کو یک تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہماری بنو امیہ کی حکومت تھی, پھر بنو عباس کی حکومت تھی, اندلس میں خلافت تھی, پھر ہماری حکومت تھی خلافت عثمانیہ, اور پھر ہندوستان میں ہم نے ہزار سال حکومت کی ہے. تو کیا گھاس کھا رہے تھے ہم لوگ وہاں بیٹھ کے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا کوئی ریٹن میں لا تھا ہی نہیں ہمارے پاس؟ تو نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اکثر سنا ہوگا یہ فقہا نے غلط لکھا ہے, یہ فقہا نے غلط لکھا ہے. اصل میں وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ جو اسلامی لاء ریٹن فارم میں آ رہا ہے نا صدیوں سے, یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا, ان کو اپنی ایک نئی رائے مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین آیتیں ایک ہی مقام پہ فرمائی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں. دوسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں. تیسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اللہ نے ظالم بھی کہا, فاسق بھی کہا, کافر بھی کہا. اب میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو انگریزوں کے لاء کو چلتی ہیں, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں نا, قرآن فتویٰ دے رہا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تھوڑے بہت مسلمان جنت میں جا رہے تھے وہ بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے, مشہور قول ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد, کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے جائے نا کہ یہ نبی ہے یا نہیں, تو تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. وجہ اس کی ہے کہ ختم نبوت میں شک کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو تواتر سے ثابت ہے نا. اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی کیا ہیں؟ ہاں کوئی اس بیس پہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو قادیانی کے عقائد نہیں پتا, لیکن جب عقیدہ پتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد ملعون کو پیغمبر سمجھتے ہیں, نبی کا جانشین اور وارث سمجھتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو کوئی کافر نہیں کہتا, اس کا مطلب وہ ان کے نظریات سے متفق ہو گیا نا. اب یہ آیت آج کل کے اسکالرز بہت پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں آ رہی ہے نا ہر چیز, کہ جو ان یہ ججز ہیں ہمارے, جو ہمارے حکمران ہیں, یہ قرآن و سنت کے فیصلہ نہیں کرتے اور واقعی نہیں کرتے, اس میں کہ دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور جو مولوی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی کیا ہیں؟ جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے, یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی؟ صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ اور جو اسلامی لاء مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی؟ اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے, تحکیم کا معنی عقیدہ اس کا یہ ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے, وہ کافر ہے. جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو, عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف, تو یہ عملی خرابی ہے, یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے, وہ گناہگار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں, تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. وہ کیونکہ قرآن میں, حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہگار کو بھی مجازن کافر کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں, جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کافر ہو گئے نا. پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی, جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اسلام سے خارج کر دیے. لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو, اسلامی قانون پڑھا ہو, پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہوں, تو اس پہ فقہا ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ دو قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. جیسے شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر شرک اصغر. ریا کرنا بھی شرک ہے، آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے، آپ ہمیشہ جہنم میں جلو، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. تو کیا مطلب پھر، تو جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، اور تین دفعہ فرمایا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی. جب مومن نہیں ہے، نبی نے تین دفعہ کہہ دیا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو کیا ہے پھر؟ وہ کافر ہے نا. تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بعد آپس میں کفر مت کرنا، لڑنا مت. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، کافر مت بن جانا کہ گردنے مارنے لگو ایک دوسرے کی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر دون کفرین ہے، چھوٹا کافر. وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں. ایک اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتویٰ مت لو، جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا، یہ اسکالر کا کال پیش کیا اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ، وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے، میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگا سے فیصلہ کرواتے ہو کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے ہیں؟ سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ 100% ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ سوائے افغانستان میں شاید ہوگا، باقی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو، نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی اجازت ہے. آپ مار کھاؤ گے، گمراہ ہو گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، غلو و ظلو کا مزاق بنو گے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں مت پڑو. بار بار میں کہتا ہوں یہ مولویوں کے چکروں سے نکالنے کا مقصد ہے اپنی مقلد بنانا. یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، علماء سے علماء سے علماء، شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے. کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے وہ بتائے گا، دوسرے سے پوچھو گے وہ بھی وہی بتا رہا ہوگا، تیسرے سے پوچھو گے میجورٹی وہ بھی وہی بتا رہی ہوگی. وجہ کیا؟ وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. تو جلدی جلدی میں اسپیڈ بڑھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ختم کروں. تو اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو فقہ مرتب ہوا اسلامی قانون، جو علماء محدثین فقہا نے مرتب کیا، یہ اسلامی قانون کا حصہ بنا ہے، اسلامی عدالتوں میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے. اس میں ایک ایک جزیہ موجود ہے. ہمارے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا، مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا، اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھیں وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے، اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا کبھی؟ ہم تو حیران ہو گئے، جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے ہیں. اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ، زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ لے جائے. اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا؟ اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی جائے تو وہ کس کی ہے؟ وہ دوسرے کی ہے نا. کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنی کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی ہو, آپ کو 2 کلو مٹی تمہارے پاس آئی ہے واپس کرو, وہ کہے گا یہ کچھ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے, جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری ہے, تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ. لیکن آپ حیران ہوں, ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا صدیوں پرانی کتابوں میں, یہ جزیہ بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا, کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں, یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس, اور اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے. اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا, جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ پھینکے گا بیٹھ کے, وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو عربی ادب پڑھا جاتا ہے, پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ کتابیں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں, وضو کے احکام, زکات کے احکام, روزے کے احکام, وراثت کے احکام, نکاح کے احکام, طلاق کے احکام, آج کی نہیں, کب لکھی گئی ہیں؟ 1200 سال پہلے, بلکہ 1300 سال پہلے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہیں نا, آج سے تقریباً 1250 جو اسلامی قانون انہوں نے مرتب کیا تھا. اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں, اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے, عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے, جس کے خلاف آج کل کے اسکالرز بہت بول رہے ہیں. پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے, مسلم پڑھائی جاتی ہے, اسماء الرجال, پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث, کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, حسن کیا ہوتی ہے, حسن لعینی کیا ہوتی ہے, حسن لغیری کیا ہوتی ہے, صحیح لغیری کیا ہوتی ہے, صحیح لعینی کیا ہوتی ہے, یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے, کس راوی کا کیا مقام ہے. آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے, بعض لوگوں نے کہا یہ کذاب تھے, دجال تھے, لیکن محدثین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جب کوئی یوٹیوبی اسکالر ہوگا نا, وہ آ کے کہہ دے گا فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے, بس آپ مان لو گے, آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہوں. لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے, کسی کا اس راوی کو ثقہ کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں, ایک حدیث ہے مرسل ہے, ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے, صحابی کا واسطہ حذف کر دے, کئی بالاتفاق لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے, نہ الف کا, نہ با کا, نہ تا کا, پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب کی دنیا میں, پھینکتے رہو اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پراپر جب تک علم کوئی حاصل نہ کرے آپ اس کے بغیر مسئلہ نہیں پوچھ سکتے. یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. اچھا, جب حدیثیں پڑھتے ہیں پوری پوری سندوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ جتنے اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, ان کو بغیر اعراب کے عربی میں حدیث ترجمہ تو دور کی بات, پڑھ نہیں سکتے یہ اپنی زبان سے, سند نہیں پڑھ سکتے حدیث کی, تو اسماء الرجال کا کہاں پتہ چلے گا. پھر ایک اہم بات کر کے بس میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں, ایک انتہائی اہم بات, مدارس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں. یہ جو یوٹیوبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو صرف یوٹیوب پہ ہی مفتی بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ اصول اور ضابطے بھی نہیں پتا. کیا مطلب؟ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے, اس کو لینا ہے کہ ترک کرنا ہے؟ ہر صحیح حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ آپ ایز اٹ از اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ اس سے زیادہ صحیح کی بعض دفعہ مخالف ہوتی ہے, متواتر کے مخالف ہوتی ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ الواعدۃ والمعودۃ کلاہما فی النار, جس عورت نے بچہ جنا اور بچی جن کے دفن کر دی زندہ, تو جننے والی بھی جہنم میں اور جس بچی کو دفن کیا وہ بھی جہنم میں. یہ صحیح حدیث ہے, کیا آپ اس حدیث کو ایز اٹ از لے سکتے ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوگا اس بچی کا کیا قصور ہے بھائی, آپ کیوں ایز اٹ از نہیں لیتے؟ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اپنے سامنے لائے گا اور پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو اللہ تو اس بچی سے سوال کر رہا ہے کہ تجھے بغیر جرم کے جب قتل کیا ہے تو میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا, تیری ماں کو نہیں چھوڑوں گا, اور اللہ بغیر جرم کے اس کو جہنم میں ڈال دے. تو یہ حدیث قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اس لیے تمام علماء اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہم تو زندہ دفن کی بھی بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا, تو اللہ خود جو اس کی طرف سے انتقام لے رہا ہے وہ خود اس کو کیسے سزا دے گا. اور قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے, لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل ہوگا اتنی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کیا نہ ہو اور اس کی سزا مل جائے, لیکن صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث میں تعویل ہے, دو قسم کی تعویلات ہیں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچی کے بارے میں نہیں فرمایا, کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا. تو چونکہ غیر مسلم بچے جو دنیا میں مر جاتے ہیں, تو بہت سے علماء کی رائے اور بعض روایات بھی ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بالغ کیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا کہ ایمان قبول کرتے ہو یا کفر, جیسے ہمیں دنیا میں اللہ آزما رہا ہے نا. بھائی نابالغ بچہ نابالغیت میں مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا, لیکن جب بالغ ہو کے اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا, اچھے برے کی تمیز پیدا ہو گئی, پھر اپنے اختیار سے جو برائی کو اختیار کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہاں جانا چاہیے اس کو؟ جہنم میں جانا چاہیے نا اس کو. تو بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں غیر مسلموں کے, تو قیامت کے دن ان کو بالغ کیا جائے گا, ان کو عقل دی جائے گی, ان کو آزمایا جائے گا. جو آزمائش میں پورا اترا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا, جو آزمائش میں ناکام ہوگی اللہ اسے کہاں بھیجے گا؟ جہنم میں. تو اسپیسیفک کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا, تو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا کہ یہ بڑے ہو کر, کیونکہ دوسری حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال پوچھا, تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ, اگر تو اس کو دیکھ لیتی اس بچی کو تو تجھے اس سے نفرت ہو جاتی. تو نفرت کبھی بھی نابالغ سے نہیں ہوتی, نفرت بالغ جو برے عمل کر رہا ہو اسی سے ہوتی ہے. حضرت خدیجہ کو ترس آیا نا کہ اتنی معصوم بچی جہنم میں جائے گی, تو بچی نہیں جائے گی, وہ کب جائے گی؟ اب کوئی ریفرنس دے دے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گی, کوئی ملحد یہ ریفرنس دے دے, تو آپ مان لو گے کیا اس کو؟ کہو گے بھائی دوسرے دلائل بھی تو دیکھو نا کیا کہہ رہے ہیں, ایک حدیث کو کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے ہو آپ؟ ایک ملحد نے ایک حدیث پیش کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس نے کہا دیکھو اسلام میں چوری بھی جائز ہے, زنا بھی جائز ہے, اور جھوٹ بولنا بھی معاذ اللہ جائز ہے. اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا مومن ہر قیمت میں جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا, یہ بھی صحیح حدیث ہے بالکل, فرمایا وہ ان زنا و ان سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرق, یا رسول اللہ اگر زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ نبی نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرق, زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر ابو ذر غفاری نے پوچھا وہ ان زنا و ان سرق, تیسری دفعہ تعجب, یا رسول اللہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ, ابو ذر کی خاک ناک خاک آلودہ ہو جائے, ابو ذر رسوا ہو جائے, پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یعنی ابو ذر تمہارے سوال سے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس میں کا جنت میں جانا اچھا نہیں لگ رہا, نہ لگے پھر بھی جائے گا جنت میں. اب کوئی اسکالر اٹھ کے یہ حدیث کا ریفرنس دینا شروع کر دے, دیکھو حدیث میں آتا ہے زنا اور چوری کے بعد بھی آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. اور میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں ان مولویوں کے چکر میں جو کہتے ہیں چور کو ہاتھ کاٹو اور یوں کرو اور زانی کے کوڑے مارو, ان مولویوں کے چکر میں. اسلام تو بڑا براڈ مائنڈڈ مذہب ہے, یہی ہو رہا ہے آج کل. کوئی ایک آیت لے کے پیش کر دیتا ہے, کوئی ایک حدیث, پراپر وے میں علم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے ابو ذر کے سامنے, آپ نے پراپر وے میں دین کا علم حاصل کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو ذر کی شخصیت کا پتا ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے, اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ حضرت عمر نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا تھا, مدینہ سے نکال دیا تھا کہ آپ کا تقویٰ یہاں افورڈ بولو نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے. تو نبی نے ان کو ہلکا کرنے کے لیے, ہلکا کہ ابو ذر زنا اور چوری بری چیز ہے، لیکن ایمان کو بھی تو ویلیو دو نا، ایک کافر اور مومن میں فرق کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا آپ کا فرما بردار ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہی نہیں ہے وہ، ایک بیٹا آپ کا بڑا نافرمان ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے میں غلط ہوں، ابا کی مانتا نہیں ہوں لیکن ابا میرے ابا ہیں. وہ بیٹا جو آپ کا فرما بردار ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہوگی، آپ کہو گے واہ یار کیا خاندانی بچہ اللہ نے دیا ہے، روزانہ کما کے لاتا بھی ہے، پانی بھی پلاتا ہے، جب کھانے کا بولو کھانا بھی لا کے دے دیتا ہے، اور یہ دوسرا کتنا نالائق ہے. ایک دن آپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں زندگی میں ہی اپنی جائیداد تمہیں دے دوں، اتنے اچھے. اس نے کہا انکل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ میرے ابا. بولو نا یار نہیں، آپ انکل ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، یو آر ناٹ مائی فادر. آپ بولو گے بیٹا پھر تیرا فادر کون ہے؟ آپ کہا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن آپ نہیں ہے. اب آپ جائیداد دو گے اس کو؟ آپ ملازمت کی تنخواہ دے دو گے؟ آپ اپنا والے وارث بولو نہیں بناؤ. والے وارث اسی نالائق کو بناؤ گے جو ابا کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن ابا کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے بولا تھا گٹکا لے کے آؤ میں اپنے گٹکا کھا کے آ گیا. آج کل ابا یہی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں، میں اپنا گٹکا کھا کے آ گیا آپ کے لیے لانا بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. ابا دو تھپڑ لگائے گا چھوڑ دے گا، ان باتوں سے وراثت سے محروم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور کافر میں فرق رکھا ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، جو پیغمبروں کو مانتے ہیں، کچھ نہیں تو چلو جمعے کی نماز آ کے پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں تو چلو رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، تیرے منکر نہیں ہیں. اور ایک کافر جو مانتا ہی نہیں تو کافر کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن. اللہ کہے گا تو میرا والے وارث نہیں بن سکتا، میری جنت کا وارث نہیں بن سکتا، میری جنت کے وارث وہ بنیں گے جو مجھے مانتے اور پہچانتے ہیں، بھلے ٹھکائی لگا کے وارث بنے. تو حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ زنا اور چوری کی سزا کھائے بغیر جنت میں چلا جائے گا. دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے جو زنا کرے گا چوری کرے گا چترول لگیں گے جہنم میں، اس کے زنا کی سزا ملے گی، اس کے بعد جنت میں جائے گا لیکن جائے گا. تو حضرت ابو ذر کا یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ شاید اس کو جانا ہی نہیں چاہیے، اتنا برا آدمی ہے یہ. تو نبی نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ ابو ذر تجھے گناہوں سے بہت نفرت ہے، تیری غیرت کو سلام ہے، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ گنہگار ہو کے بھی بالآخر بھیجوں گا کہاں؟ جنت میں. اگرچہ تجھے گناہوں سے نفرت ہے، تجھے زنا سے بھی نفرت ہے، چوری سے بھی نفرت ہے، تجھے نفرت ہے، لیکن اللہ کو اگر نفرت ہے تو اس کے ایمان سے محبت بھی تو ہے نا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تجھے تو نفرت ہے اور تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ جہنم میں جائیں، وہ جنت میں جائیں، لیکن ابو ذر تیرا دل نہیں بھی چاہے گا نا، بالآخر جائے گا وہ کہاں؟ کیونکہ اللہ اس کے ایمان کو بھی تو ویلیو دے رہا ہے نا. دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ زنا بھی حلال چوری بھی حلال تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ جرائم کا ارتکاب کرتے نا، پھر نہیں کیا. اس کا مطلب وہ حدیث کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس میں چوری کو حلال نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر چوری کو حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے. تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا ریفرنس کسی اسکالر نے دے دیا اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، یہ مولوی آپ کو نہیں بتاتے. تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پراپر وے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پراپر وے میں علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو گے آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ، الا یہ کہ علماء کی نگرانی میں آپ کام کرو، لیکن نگرانی میں کام کرتے بھی ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے. تو ایک اشکال کا جواب کہ پھر یہ مولویوں میں دو نمبر بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے، جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے، بہت سے ایسے ہیں، اور دیکھو ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ باقاعدہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے، فقہ کا علم ہوتا ہے. اور یاد رکھو بہت سے مولوی تو فارغ ہی ہوتے ہیں، وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا مدرسوں میں. کیا سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بہت سے میڈیکل سائنس میں ایسے، میڈیکل کالج میں ایسے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں، ڈگری مل جاتی ہے. تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے، ادھر سے نقل وقل مدرسوں میں نقل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. اور پاسنگ مارکس لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، تو لوگ ان کو بھی علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کی مسٹیک ہے، یہ علماء کی مسٹیک نہیں ہے، وقت کے علماء ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. دوسری گڑبڑی ہے कि दुनिया की हर फील्ड में एक नंबर भी होते हैं और दो नंबर भी, डॉक्टरों में एक नंबर भी और बोलो ना दो नंबर भी। तो क्या दो नंबर डॉक्टर देख के हम ये कह सकते हैं कि हम कसाईयों से ऑपरेशन करवाएंगे? देखो कसाई का काम भी काटपीट करना है और सर्जन का काम भी काटपीट। बास सर्जन ऐसे होते हैं आंखें जाया कर दी, हमारे एक रिलेटिव है आंख का ऑपरेशन किया, सर्जन ने आंख ही उड़ा दी, गलत ऑपरेशन किया। दो वाकयात आई स्पेशलिस्ट के मेरे सामने, बल्कि तीन वाकयात आई स्पेशलिस्ट ने अच्छी भली आंख को जाया कर दिया। तीन वाकयात हैं इस वक्त, तीन बंदे मेरे, एक तो सर्जन थे वो भी जाहिर आई स्पेशलिस्ट ही थे, और दो सर्जन नहीं थे, गलत दवा डलवा दी आंख में, आंख क्या हो गई? ये तो शुगर है, दोनों आंखों में नहीं डलवा दी, एक आंख में डलवाई वो आंख ही जाया हो गई, जैसे ही ड्रॉप डाले आंख की बिनाई चली गई। अब आप ये कहो कि चूंकि हमारे पास तीन केस ऐसे आ चुके हैं आई स्पेशलिस्ट के कि उनसे इलाज कराने से आंख की बिनाई चली गई, लिहाजा अब आंख का इलाज या आंख का ऑपरेशन किसी आई स्पेशलिस्ट सर्जन के बजाय कसाई से करवाना चाहिए जो सुबह शाम गाय और भैंसों की आंखें निकालता है। मान लोगे ये? ओ भाई उसकी फील्ड ही नहीं है यार। अगर वो कसाई कहे कि मैंने इतना स्टडी की है, मैंने इतनी आंखों पे किताबें पढ़ी हैं, आप कहोगे भाई प्रॉपर वे में जब तक आपने आंख के बारे में पढ़ा नहीं है उसके लिए पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज तमाम पार्ट्स की, क्योंकि आंख बाकी बॉडी से भी तो लिंक करती है ना, या खाली आंख ही पढ़ के बैठा हुआ है तू? पहली जमात से आंख ही पढ़ रहा है क्या? अबे भाई पहली जमात में इंग्लिश पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, उसके बाद तरक्की करते करते दसवीं तक पहुंचेगा, उसके बाद इंटर करेगा एफएससी में, तमाम किस्म के सब एक नॉलेज सब एक दूसरे से लिंक कर रही होती है, फिर एमबीबीएस करेगा, चार साल उसमें गुर्दा भी पड़ेगा, फेफड़ा भी पड़ेगा और कलेजी भी पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर एक फील्ड में तुझे महारत पैदा होगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब एक डॉक्टर साहब थे, ये लतीफा है, ये हकीकत नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन किया एक बंदे का, कैंची अंदर भूल गए, ये लतीफा है, ये हकीकत नहीं है, कैंची क्या हुआ? अंदर भूल। दोबारा ऑपरेशन किया, कैंची निकाली, कुछ और भूल गए। तीन चार दफा हुआ ना तो मरीज ने कहा जिब लगा दो भाई, सही है ना, क्या लगा दो? जिब लगा दो। गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर है, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया, हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती है, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहां गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप, हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आदम अलैहि सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से रابطہ रखो ताकि कोई केस 100 में 1 केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना, तो 100 में कोई 1 ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से, तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो, तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई है, अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने कहा ऑपरेशन है, एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर में था, घर वालों से मैंने बोला फॉरन हॉस्पिटल चेंज करो, घर वालों से मैंने बोला फॉरन से पहले क्या करना है, हॉस्पिटल चेंज, फॉरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें, पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमसे हमारे 16, 15 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, समझ रहे हो? ये कसाई बन चुके हैं, وجہ اس کی یہ کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے, دو وجہ سے آپریشن ہوتے ہیں, تین وجہ سے, ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے, واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں, سو میں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ سو میں ایک دو ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے, ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کما رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں ہوتا, اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, مہینہ مہینہ بھی لگ جاتا ہے, پندرہ پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں, ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی, اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو, تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے تین گنا حق زیادہ ہے بچے پر, کیونکہ تین زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ دو ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, ڈیڑھ ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی, اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, چاپڑ چھری, وہ چاپڑ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا ہے, ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے, اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا, ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے, اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں, وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز, وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے, ہم نے تو تحقیق کی ہے, وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگنٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے, آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے, مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں, میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے, اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر دو نمبر ہے تو ایک نمبر تلاش کرنی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر دو نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے, وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کوئی میڈیسن بتائیں, میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے, کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا, ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے, ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے دو نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ چونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری, اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے. اب بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں اور جیسے بھی ہیں, کرپٹ ہوں, نیک ہوں, ایک نمبر ہوں, دو نمبر ہوں, جو جس کا کام اسی کو ساجھے. بچپن میں یہ سنتے تھے بھائی, جس کا کام اسی کو ساجھے. وہ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک مثال ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, بندر نے, یہ کہتے ہیں جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جب اس میں گھستا ہے تو یہ ہوتا ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, کارپینٹر کو, کہ وہ لکڑی چیر رہا ہے نا, کلہاڑے سے درخت کی لکڑی کے دو حصے کرتا ہے اور پھر بیچ میں پتھر گھساتا ہے, پھر یوں ایسے ہوتا ہے نا, چرتے چرتے پوری چر جاتی ہے. بندروں کی عادت ہوتی ہے, کام آتا نہیں ہے لیکن نقل اتارنی ہے. بندر نے کیا کیا, بندر نے کلہاڑا لے کے نا, جب بڑھئی اپنے کسی کام سے گیا تو بندر کو عادت ہوتی ہے, او بھائی تو کارپینٹر نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں یہ کام. بولو وہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل کی, یہاں میں کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی ملازمت سے کسی نے رکھا ہوا, اور ایک شخص کو رکھا ہوا وہ موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے, ایک کو رکھا ہوا موبائل بیچنے کے لیے, اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا موبائل کا, اس کو موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے رکھا ہوا. اب کیا ہوا ہے کہ ایک کسٹمر آیا, تو کسٹمر نے کیا کیا کہ اپنا موبائل دیا کہ میرا موبائل خراب ہے, کائنڈلی آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو جو انجینئر تھا وہ ٹھیک کرنے لگا, تو جس کو رکھا ہوا تھا نا جھاڑ پھونک کے لیے, اور کوئی کسٹمر آئے تو ڈبا اٹھا کے دکھاؤ, وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے, وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے کہ یوں نہیں یوں کر لے, اور دیکھ بھی رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا وہ جو دکان کا اونر تھا نا, اس کو آیا غصہ, بولا تیرا جو کام ہے تو وہ کرنا. اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ ابے تو اپنے کام کو فوکس کرنا, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں موبائل مانگ رہے ہیں, تو ادھر گھس رہا ہے, یا تو بھی پڑھ لے پھر ہم تجھے بھی یہاں بٹھا دیں گے. تو مجھے اس کا اسٹائل بھی بڑی ہنسی آ رہی تھی نا, جو دکان کے مالک کو غصہ آ رہا تھا, اس کو غصہ اس لیے آ رہا تھا, اس کو پتا تھا اس سے میرے بزنس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جس کا جو کام ہے اگر آپ وہ دوسرا کرنے لگے نا تو سارا نظام تباہ ہوتا ہے, دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ, جو عالم نہیں ہے وہ علماء کے فیلڈ میں گھسا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹروں کے فیلڈ میں گھسا ہوا ہے, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیموں کے فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے ایک شاعر گزرے, انہوں نے کہا کہ مہتاب رائے میں نا یار کا لفظ الٹو تو رائے بنتا ہے, بات کا لفظ الٹو تو تاپ بنتا ہے, اور ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے. یعنی ہم بھی میرے نام میں الٹ گیا, بات بھی الٹ گئی, اور یار بھی الٹ گیا, تو سب کچھ الٹ گیا, تو مہتاب رائے بن گیا. تو اس نے کہا ہمارا کام بنے گا کیسے, ہمارے یہاں سب چیزیں کیا ہیں الٹی ہوئی. کل ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کام کروں الٹا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کام ہی الٹا کیا کرو تاکہ سیدھا ہو جایا کرے. وہ ایک دم وہ ہنس کے چلا گیا نا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب جو کام کرتا ہوں کام کیا ہوتا ہے الٹا. تو میں نے کہا پھر کیا ہی الٹا کرو, کیونکہ جو کام کر رہے ہو جب الٹا ہو رہا ہے تو الٹا کرو گے تو کیا ہو جائے گا, الٹا ہو گیا سیدھا ہو جائے گا. تو اس کو ہنسی آئی اور میری جان چھوٹی. اب میں اس کو کیا بیٹھ کے سمجھاتا ہے یار, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, آپ کام ہی غلط کر رہے ہو. اچھا خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات جلدی سے, ٹائم دو منٹ رہ گئے. ہاں بندر والی مثال دے رہا تھا. تو بندر نے کیا کیا, وہ دیکھا نا کہ وہ ہمارے حضرت یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کو اسی میں رہنے دو. تو حضرت یہ لطیفہ سناتے تھے, تو اس نے کیا کیا کلہاڑے سے نا, جب وہ کارپینٹر کام سے گیا ہے تو وہ یوں کر کے چر گیا نا, چر گیا. اچھا اب اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں بندر کے, وہ بیچ میں, بندر کے جو, بندر کو یہ نہیں پتا تھا کہ کارپینٹر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کارپینٹر کے ساتھ ایسا, اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ ٹھکانوں پر ہوتے ہیں, لیکن بندر کے جو ایٹمی اثاثے تھے وہ بیچ میں لٹکنے لگے اس کے بیچ میں. اب جب بندر نے کلہاڑی ہٹائی ہے نا تو ایٹمی اثاثے تباہ ہو گئے اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے کسی جس کا کام نہیں ہے نا اس کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا, حالانکہ وہ پورا پورا اس کو کاپی کر رہا ہے. کہ جی دیکھو وہ ایسے کلاڑے سے یوں مارتا ہے, پھر کلاڑا نکالتا ہے, پھر دوبارہ مارتا ہے, پھر کلاڑا. اس کو نہیں پتا بھائی تیری جو باڈی ہے اور جو ایک اسٹرکچر ہے اس میں اور انسان کے اسٹرکچر میں کیا ہے فرق ہے. تو یہ حال ہے, یہ مثال ہے آج کل کی, کہ جس کم وقت کو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا نا, وہ اس کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو نالج زیرو ہے, اور پھینکنا شروع کر دے. اور لوگ فالو کر رہے ہیں, لوگ پڑھے لکھے کو کم فالو کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں, جتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا, ان کی اسپیچ میں بہت مدلل بات ہوتی ہے, ان کے کلپ کم وائرل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے جو بیٹھ کے بس پھینکے جا رہے ہیں, ہنسی پھیل رہی ہے, بال گا رہی ہیں جب تک نہ ہو. تو ہمارا ٹائم پورا اسی پہ ہو گیا, وہ میں بس ایک بات جہاں سے شروع کی تھی وہ ختم کر دوں. بندر والے قصے سے پہلے ایک بات بتا رہا تھا میں. اچھا خیر, ہم اس کو یہاں سمیٹتے ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ میں ربیع الاول پہ کچھ بات کروں گا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, تاکہ ہمارا بیان ٹائم پہ ختم ہو. تو خلاصہ میرے بھائی یہ نکلا ہے کہ مولویوں میں دو نمبر ہوتے ہیں, ہم خود مانتے ہیں, ہم نے تو اس فیلڈ میں گھس کے دیکھا ہوا ہے نا, دو نمبر ہوتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی دو نمبر نہیں ہوتے, دو نمبر آدمی علماء کا لیبل لگا لیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, وہ لگتا عالم مفتی ہے, ہوتا وہ نہیں ہے. کوئی سرٹیفائیڈ مفتی اس پہ اعتماد نہیں کرتا. اور اگر کوئی دو نمبر ہے بھی تو آپ کو علماء ہی کے پاس جانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب اس امت کے علماء ہی ہیں جو گائیڈ کریں گے آپ کو. اگر آپ علماء کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ علماء سے جو کٹا رہے ہیں, علماء سے میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر اسکالر کو میں برا نہیں کہتا, جو علماء سے کٹا رہے ہیں وہ آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیں گے. وہ کہاں کریں گے, ان کے اپنے پاس تو کوئی پیکج ہے نہیں. وہ اکثر باتیں ہو رہی ہے پاکستان میں انقلاب کی باتیں, انقلاب کا ان کے پاس اپنا کوئی پیکج نہیں ہے. آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ان کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے, اور آپ بند گلی میں. ایسی بہت تحریکیں تنظیمیں چلی ہیں پاکستان میں, یہ علماء جہاد نہیں کر رہے, یہ علماء انقلاب کی بات نہیں کر رہے, ان کے پاس اپنا بھی کوئی پیکج نہیں ہے, وہ بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے وہ, لیکن لوگ ان کی باتوں پہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی باتیں کیا کرے نا تو فوراً نیچے کمنٹس کیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس کا, اور آپ کیا کر رہے ہو اس بارے میں, آپ نے خود کتنا جہاد کیا ہے. کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں علماء نے کس قدر انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں, اور پاکستان میں اسلام کے لیے علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں. جو نئے اسکالرز ہیں جو آج کل آ کے علماء پہ طنز کر رہے ہیں, وہ اس کے خاک کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو قربانیاں علماء نے ماضی میں بھی دی ہیں, اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جو تحریکوں میں جانے پیش, انگریز نے توپوں کے سامنے علماء کو باندھ باندھ کے اڑایا ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کے کسی بھی روحانی باپ دادے کو آپ دیکھو گے کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہوگا. پاکستان میں مجھے بتاؤ مذہبی رہنما سب سے زیادہ قتل کن کا ہوا ہے؟ مفتی نظام الدین شہید ہوئے, مولانا اسلم شیخ پوری شہید ہوئے. یہ کیوں شہید ہو رہے تھے؟ ان کی اسپیچز سے, ان کی باتوں سے نظام میں تبدیلی آ رہی تھی. مولانا یوسف جہانوی شہید ہوئے, مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے. تو یہ ساری قربانیاں تو علماء نے دی ہیں. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک مسجد کے امام تھے, ان کو شہید کیا. کل کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے, پرسوں کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے. شہید تو سارے مولوی ہو رہے ہیں. ہم جو اتنے اتنے گارڈ لے لے کے گھوم رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کیا پاکستانیوں سے خطرہ ہے یا محب وطن سے خطرہ ہے؟ ہمیں خطرہ اسلام دشمنوں سے ہے. تو اسلام دشمن سمجھتے ہیں نا کہ یہ مولوی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو راستے سے ہٹاؤ. لیکن آپ اسکالرس کو دیکھو, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تم بن جاؤ یار, نہ تم خود پراپر علم حاصل کرتے ہو, نہ تمہارے پاس کوئی انقلاب کا کوئی پیکج ہے. تو بند گلی میں لا کے آپ عوام کو بند کر رہے ہو, اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو کوئی بھی شخصیت جو آپ کو علماء سے ہٹا کے کہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, سمجھ لو وہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں آپ کو. تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے, اور دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے. میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے, جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں اس میں یہ دعا نہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں علماء میں میرا شمار ہو, لیکن میں ان علماء کے نام لے لے کے دعائیں مانگتا ہوں, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا. تو ہمارے پاس تو کیا عمل ہے بھائی, ایک محبت ہی رہ گئی ہے علماء سے, وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا, کون سا تم نے تیر مار لیا, کیا کر لو گے تم جا کے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. سنتوں کے بعد نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خرچے پہ اپنا خیال رکھیے. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن, اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے. اب نکاح میں دیکھ لو, سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان, چار ہو گئی ہماری سنت کے مطابق, بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے, اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئے. پہلی شادی ہوئی لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ, وہ پنجاب میں تھے, ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا, وہاں گئے ہیں, بس یہی بارات تھی. ہمارا نکاح ہوا اور میں میری والدہ اور زوجہ بائے ایئر آ گئے. قصہ ختم ہو گیا, شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں سب کل آپ کا بیان تھا, آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے, آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے, ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی, اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں, آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیے, جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیے. کوئی قرضے نہیں لیے, کوئی ادھار نہیں لیے, اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں, لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے اس کے مرغے کھا کے, کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نہ نہ نہ, ذرا سی ایک بوٹی بھی کچھی نکل آئی نا آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی, بس میری گنجائش اتنی تھی. میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی, اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ. ابے بھائی لو ہی نہیں, نہ لے کے جاؤ نہ لو. منع کر دیا, کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا, تمیز سے کھاؤ, پتلی گلی سے نکلو. ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھی, ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی, اس سے زیادہ ہم سے نہیں تھا. کھانا کھا نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری, وہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی, میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا, دو چار دوست میرا ساتھ دے رہے تھے. جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے, ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم, شادی تم کر رہے ہو, پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتا چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہو ہو گیا, اس سینس میں نہیں کوئی فتوا لگا دو میرے اوپر, یعنی اکیلا ہو گیا میں. میں نے دو چار دوست ادھار لیے کہ بھائی کہا جاؤ یار, وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے, کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں, ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی, میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا, اما کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی, مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. ارے میرا بچہ ماشاء اللہ, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے, ہم تھے اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتا تھا, بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے, ان کے رشتے دار تھے. تو یہ ہمارا ولی ہو گیا ولیمہ. دو کمروں کا, ایک کمرے کا میں نے گھر لیا تھا, میری اوقات یہی تھی بھائی, اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. ایک کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا, اس میں ایک کچن ایک واش روم, 2500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو, فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی, اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں, جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا, انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ, ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا, چلو بھائی اللہ مدد کر, توکل کیا اللہ پہ, ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالک وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو, جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں, کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں, درخت کیسے لگے گا, ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں, میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی, ابے پیدا تو کر, دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, شادی کیسے کریں, بچے کیسے پیدا کریں, او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق ہے اپنے ذمے لیا ہے, تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا ڈائریکٹ. بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے. تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی, ابھی تو پیسے نہیں ہے, جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے, آ جائیں گے. فی الحال ایک کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تھا, ایک کمرے کا گھر ہم نے لے لیا, جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوک رہا گھڑی لگا رہا تھا, تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی, اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, جی مولانا صاحب ہیں, بڑا عزت دیتی تھی مجھے, وہ مالک مکان خاتون تھی. اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں, اللہ ان کی برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے, مولوی صاحب ہیں ماشاء اللہ. ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے, ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے. دوسری کر کے کرائے پہ گھر مانگو گے, مالک مکان نہیں دے گا. ان کو ہم نے نہ یہ بتایا, وہ سمجھ نہیں, پہلی عقل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا. تو وہ بڑا عزت تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا. تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, آوازیں آتی تھی, تو میں کیل ٹھوک رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. خیر تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکاح. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی. وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں کہ پوری ڈیٹیل, وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے, پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لی کیا آمدن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل, یہ ہے تو اسی میں دو ہیں تو اور چل ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بندہ, ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے, کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے. تو وہ علماء کا خاندان تھا. وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو آسان بناؤ, تو اب یہ کیا کہ 6 مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا, بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو. انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑھاؤ یار. میں ایک سول ڈریس میں تھا, یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے, پگڑی نیل لگا کے, اتنا اہتمام میں نے کیا, یہی ہولیے میں گیا ہوں. کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے, سینڈل الگ سے, ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار, ہمیں تو, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے. تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہی مولوی صاحب ان کو بلایا بھائی ادھر آؤ. اچھا وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا, وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری 3-4 سال پہلے, یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے 3-4 سال پہلے بحث ہوئی تھی 2-3 شادیوں پر. وہ تبلیغی جماعت کے تھے. اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے, وہ چھوڑو پھر, وہ آپ سمجھ جائیں گے مناسب نہیں ہے. میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں 3 شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں ایک کرنی چاہیے. اس پہ بڑی ہماری نا 1 گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں نہیں دو نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, فون کر کے جب بلایا نا تو وہی نکلے. ابے انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں. ابے تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گھس گیا. پھر بڑا خوش ہوئے, بڑی شاباش دی, خیر نکاح پڑھایا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے. تو اس طرح سے 4 ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو. ایک شادی کمر توڑ دیتی آپ کی, اس میں اتنا خرچہ, قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے, جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر, اور بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں, آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو جو تکلفات میں, چاہے وہ ربیع الاول کے تکلف ہوں, بدعتوں کے تکلف ہوں, جو تکلفات میں پڑا اپنا بھی نقصان اور سامنے والے کا بھی نقصان, جو تکلفات سے بچ گیا خود بھی مزے میں اور سامنے والا بھی مزے میں. ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں, بھائی یہ انجیکشن والا دودھ ہے. کل بھی ایک بندہ آیا اور بھائی یہ پاؤڈر کا دودھ, یہ ڈبے وبے کے تو سارے بیکار ہیں. کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا تو کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور یہ ہے اور فلانا ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کیا کریں, خالص دودھ کہاں سے پیئیں. میں نے کہا بکری پال لے, میں نے کہا بکری پال لے نا, چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے. نہیں بھائی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا. میں نے کہا پھر ایکچولی کرتے رہو, خریدو ڈبے سے پھر بھی گوالے کا بہتر ہے, لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو نا. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے صابن سے 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہوں گے یہ ہیں, پھر گائے کے تھنوں کو ڈیٹول سے دھوتے ہیں ہیں, پھر اس کے بعد جو گائے پیشاب کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ چلی جائیں. میں نہیں کہہ رہا یہ ناپاک ہوتا ہے, وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل آرگینک ہو تاکہ دودھ بھی کیا نکلے آرگینک. پھر وہ دودھ بڑے اہتمام سے لا کے سجا کے دکانوں میں, اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا, پاؤڈر بھی نہیں, کیمیکل بھی نہیں, کیونکہ دکان والے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کیمیکل ملایا قیامت کے دن میں الٹا لٹکا ہوں گا. کتنا نیک ہوتا, اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملک کے یہ حالات ہوتے؟ سارے گوالے غلط نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بھائی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا, جب یہ دودھ گھر میں لاؤ گے تو چھانو گے نا اس کو تو مینٹک نکلیں گے اس سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا کچھ نکلے گا اس سے. یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے. تو خیر مینٹک زیادہ ہو گیا, اس کو کم کر دیں. تو لیکن پھر بھی یہ پاؤڈر کے دودھ اور دبے سے اچھا ہے. تو آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہو؟ تکلف کو دور کر دو, بکری پالو, نکال لو بکری کا دودھ, 2-4 دن ٹینشن ہوگی, توازو بھی پیدا ہوگی. کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی؟ دیسی مرغیاں پال لو, روزانہ انڈے دیں گی. سمجھ رہے ہو؟ آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرغیوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی انڈا ایک کھا لینا, وہ فارمی 3 سے بہتر ہے. اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈے میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ مرغی نہیں پالو گے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, اس سے خراب ہوتی ہے. آپ 3-piece سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو, آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں ایکچولی. تو کھاؤ ڈبے پیو, برگر کھاؤ. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی کا, وہ شعر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب انگریز آیا نا تو یہ تکلف والی زندگی انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے, جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے ہے؟ انگریز نہیں ڈالا ہے. ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا. یہ ساری چیزوں پہ ڈالا ہمیں کس نے ہے؟ انگریز نے ڈالا ہے. اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دیں, صحت کے لیے نقصان دیں. تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا ہو گیا تھا, وہ بھی مسلمانوں کے تہذیب سے ہٹ کے نا انگریزوں کے گن گاتا تھا. تو انہوں نے ایک شعر کہا اپنے بیٹے کو, اپنی وہ کیا ہے, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دے, اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے, اسکول جایا کر بس. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوف سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے, جاب نہیں کرتے تھے, مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں, تاجر ہیں وہ. میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو. لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، ارب پتی تاجر ملیں گے آپ کو، جاپان میں تجارت، ترکی میں تجارت، میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں، افغانستان کے جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑھے ہوتے. ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواد سے قیمتی پتھر لے کر آیا ہوا تھا، صحیح ہے نا، حالانکہ پڑھنا نہیں آتا اس کو، ایسی ایسی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ. مسلمان تھا، بزنس مین. انگریز نے کیا لگا دیا، انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلر چاہیے تھے آفس کے لیے، اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو میرے ہاں جاب کرو، میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، تھری پیس سوٹ ٹائی میں آیا کرو. وہ دیکھو بزنس مین پاجامہ پہن کے جا رہا ہوتا ہے، شلوار یہاں، اس نے رومال یہاں لٹکایا ہوتا ہے، شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا. خیر اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں یہ کلچر آیا تو وہ بھی اسی کے عادی ہو گئے. اب نتیجہ نکلا کہ بھائی مرغی نہیں پالنی ہماری، وہ کیا ہوتی ہے اس سے انسلٹ ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے مرغی پال رہے ہیں یہ، بکری پالی ہوئی ہے. تو صحت اور نیچر وہ آپ کے نخروں سے متاثر نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس آرگینک دودھ پینے کا انتظام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو گائے میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. فطرت تو فطرت ہے نا، وہ تھوڑی چینج ہوگی. اگر آپ کے پاس دیسی مرغی پالنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فارمی انڈا دیسی انڈے کا اللہ متبادل کر دیں. تو یا تو پال لو یا جس نے پالا ہوا ہے اس سے خرید کے پی لو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بہت سے لوگ ہیں پال رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ اعتماد ہو تو وہاں سے جا کے خرید لیا کرو. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو تکلف سے. جتنا اپنے آپ کو آزاد کرو گے اتنا اللہ آپ کو صحت بھی دے گا، مینٹلی صحت بھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی ہوگی اور ٹینشن فری لائف ہوگی. اور جس نے تکبر کی چادر اوڑھ لی کہ میری یہ شان نہیں ہے اور میں یوں اور میں یوں، تو خود ہی وہ ڈپریشن سے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. میں جو کرتا رہتا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ہمارے نبی کی سیرت دیکھو کیسی سادہ تھی. تو سادہ زندگی کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال کے جواب میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ.